متعلق کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہو چکا ہے اثر مذہب کی صداقت پر. یہ اجماع کا دعویٰ جو ہے یہ سراسر غلط ہے تاریخی طور پر. ٹھیک ہے ان پڑھ لوگوں کے سامنے اس کو چلا لیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں ائمہ نے خاص کتابیں اس بارے میں لکھی ہیں، اور اس عقیدے کے خلاف یا اس مذہب کے خلاف انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے. آپ شروع سے دیکھیں امام احمد بن حنبل نے خود اپنا عقیدہ لکھا، پھر امام عبداللہ بن احمد نے، پھر اس کے بعد یعنی یہ نہیں کہ صرف انہیں نے، ابو ابن ابی حاتم کا ایک الگ رسالہ ہے اس کے بارے میں، اور مذہب اہل الحدیث اعتقاد اہل الحدیث کے نام سے اعتقاد اہل السلف اور اعتقاد السلف اہل الحدیث صابونی ایک عالم ہے پانچویں سے چار سو کچھ میں، ان کا 404 میں پانچویں انتقال ہوا ہے، ان کا ایک کا رسالہ ہے، لالکائی ہیں، انہوں نے شرح السنہ اس باب میں ایک کتاب لکھی. تو لوگ جو ہے اس مذہب کے رد کے لیے خود امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو عقیدہ لوگوں میں پھیلایا اس سے رجوع کر لیا، اور صاف مقدمے میں لکھا ہے، ابانا ایک کتاب ہے آپ دیکھیں، اس میں امام ابو الحسن اشعری نے لکھا ہے کہ ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں جس پر امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین تھے، صاف انہوں نے لکھا. اور اشعری عقیدہ کا مطلب ہے کہ وہ سات صرف اللہ کے لیے سات صفت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا علم، اور اللہ تعالیٰ کا سمع، اللہ تعالیٰ کا بصر، صرف سات. ہم ان سے کہتے ہیں کہ سات آپ مان رہے ہیں تو یہ سب اوصاف لغوی طور پر عام مخلوق کے ساتھ بھی مشترک ہیں، حیوان بھی سنتا ہے، اس کو جب آپ نے مان لیا تو اور باقی کو ماننے میں کیا حرج. لیکن بہرحال ایک چیز چل نکلی اور اس کو دہشت گردی سے لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے، یہ ہم اس کو دہشت گردی استعمال کے لفظ سے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے اور اجماع امت کے خلاف ہی ہے. نہیں، اجماع امت اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس اجماع امت کے خلاف جو لوگ اس عقیدے کو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ وہ اجماع صحابہ کے خلاف کر رہے ہیں. اجماع ایک ہو چکا پہلے، اس کے خلاف اس کا الٹا عقیدہ لوگ جو رکھ رہے ہیں اس اجماع کے خلاف کر رہے ہیں جو سب سے مبارک اجماع. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس آیت کے تحت بات آ گئی کہ لوگ یہی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. لوگ جب مسئلہ آئے گا اپنا تو چھوٹی بات سے تنازل یا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کو کہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ، اگر سنت تفرقہ ڈالتی ہے تو پھر بدعت تو اور زیادہ تفرقہ ڈالے گی. سنت کو کہا جائے کہ سنت کا اعلان تفرقہ کا سبب بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برپا نہیں کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اس یا تمام دنیا کو اسی عقیدے پر جمع کرنا چاہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا کہہ کر کے، گویا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سچ نہیں کہا. بہرحال جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ڈرانے کے لیے لوگوں کو نہیں، مسلمان کو چاہیے کہ اچھی بات ڈھونڈے. جس طرح ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر کا معاملہ اچھے سے اچھا رکھنا چاہتے ہیں، تو عقیدے کے معاملے میں کیوں تساولم بڑھتے ہیں، ہم ڈھونڈیں. اور یہ سوداگر جو عقیدہ بیچ رہے ہیں اس میں کون سا سوداگر ایسا ہے جو بغیر پیسے کے بھی اچھا عقیدہ دے رہا ہے؟ اس سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، ان اجریا الا اللہ. وہ تو کرسی اور اپنی مشیخت اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے یا باقی رکھنے کے لیے اس کے صحیح عقیدے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ صحیح عقیدہ دے رہے ہیں آپ کو بغیر کسی مقابل کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اس آیت سے پہلے، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس سے پہلے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین کو حق نہیں کہ مساجد کو آباد کریں. ماکان علی مشرقین یامر مساجد اللہ، دوسری قرآت میں ہے ماکان علی مشرقین یامر مسجد اللہ. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کلام پاک میں جب یہ بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی دور اندیشی دوربینی عاقبت اندیشی کہ اللہ تعالی نے توفیق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسی طرح لکھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک مصحف پر لوگوں کو جمع کیا تو اس کو جہاں دو قراءت تھی اس کو مسجد کی طرح لکھا اور سین پر کھڑا زبر رکھ دیا تاکہ آپ دونوں پڑھ سکیں، مسجد بھی پڑھ سکیں مساجد بھی پڑھ سکیں. تو یہ دونوں قراءتیں صحیح ہیں. انما یامر مسجد اللہ من آمن باللہ، یہ بھی ایک قراءت ہے. تو اس مسجد سے کون مراد ہے، کون مسجد مراد ہے؟ وہ مسجد حرام مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تم اس کی بلڈنگ تیار کر رہے ہو لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، لیکن جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کی طرح تمہارا کام نہیں ہے، ایسی برابری کا دعویٰ نہ کرو. تو وہ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مشرک کو شرک اور مسجد کا اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ پوری دین کا ذوق اور پوری دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ ہے. دین اور شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نفی کی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اگر کوئی مشرک آپ کو مسجد بنا کر کے دے رہا ہے تو اس مسجد کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ مسجد اس نام سے بنا رہا ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس مسجد میں نماز پڑھنا صحیح نہیں. ہاں البتہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے آسانیاں دے کر کے ان کے لیے گرجا بھی بنائے، ان کے لیے یہ بھی بنا رہی ہے، تو اس میں پڑھنا، شیخ ابن باز کا فتویٰ یہ، کیونکہ یورپ وغیرہ میں اس طرح کی بات آئی. لیکن مسجد میں داخل ہونا، وہ کافر اگر آ کر کے اللہ کی اپنے طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے، جس نے مسجد پر خرچ کیا لاکھوں، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو عمارت المسجد کا مطلب اس کی بلڈنگ بھی بنانا اور اس کو اللہ کے ذکر اور النماز روزے سے اس کو آباد کرنا، یہ ہے مقصد. ما کان للمشرکین، کسی مشرک کے لیے یہ حق نہیں کہ مسجد میں آ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرے، یعنی مسجد کو آباد کرے لیکن شرک کی صفت سے متصف ہو کر کے. ہاں اگر شرک سے انخلا اور شرک سے دور ہو کر کے وہ آ کر کے مسجد میں آتا ہے تو وہ ان مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہے. اس وجہ سے جہاں بھی شرک کا شائبہ ہوگا، مسجد اکٹھا شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. مسجد میں، جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ شرک اور مسجد دونوں اکٹھا ہو رہی ہیں. آپ کو وہاں مسجد سے لا تتخذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد نہ بناؤ، کیونکہ مسجد اور قبر اکٹھا ہو کر کے شرک کا شائبہ ہو رہا ہے. آپ اللہ کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، سورج کھڑی دوپہریا میں ہو اور اسی طرح سورج نکلتا ہو، اس وقت کس وجہ سے آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. اگرچہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز، تو جہاں شرک کا شائبہ ہے وہاں آپ کو نماز، روزہ اور مسجد سے روکا گیا ہے. مسجد میں شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی مشرک آ کر کے مسجد میں عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی شرک کے ساتھ، تو اس کو حق نہیں، اگرچہ لاکھوں خرچ کر کے اسی نے بنایا ہو. اسی طرح کہیں کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو، تو میں نے مثال دی آپ کے سامنے کہ اگر قبر میں، مسجد میں قبر ہے تو شرک کے شائبے کی وجہ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر مسجد پہلے ہے اور قبر بعد میں لا کر کے اس میں ڈالی گئی ہے تو قبر کو اکھیڑ دی جائے، مسجد ثابت رہے گی. اگر قبر پہلے ہے، اس پر کسی نے مسجد بنا دی، تو مسجد کو ڈھا دیا جائے، وہ مسجد اس لائق نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اس کو مسجد نام دینا غلط ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ عربی کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں حصر. انما، بس انہی کو حق ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہی مسجد کو آباد کریں، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تمام اسماء اور صفات کے ساتھ، اسی طرح آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. جی ہاں، آخرت کے دن پر جب تک ایمان نہیں ہوگا، ایمان کا کی تکمیل ایمان نہیں ہے، وہ کفر ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کا، ان کے اعمال، ترازو، جتنی چیزیں آتی ہیں، ان پر جب تک ایمان نہیں ہوگا وہ مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہوگا. یوم الآخر و اقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھونگے مار کر کے نماز پڑھ لیں، نہیں. پیارے رسول صلی اللہ، پوری شروط اور فروض اور سنن واجبات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. ایک صحابی آئے، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث گزری ہوگی، ایک صحابی آئے جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا ارج ہے فصل فإنک لم تصلی ثم اطمینان اور تعدیل ارکان یہ رکن ہے نماز کے ارکان میں سے یہ ہے اقامت الصلاۃ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ احدث حتى يتوضا اگر کوئی شخص جس کا وضو اور جس کی پارٹی نہیں ہے نماز پڑھے گا اس حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہے تو اقامت الصلاۃ کا سب کچھ مطلب یہ ہوا وآت الزکاۃ اور اللہ کے راہ میں اللہ کے خوشنودی کے لیے ویؤتون المال علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے زکات دیتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں وہ زکات فرض ہو یا زکات نفل ہو ولم یخش الا اللہ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین یقینی طور پر عسى کا مطلب یقینی ہے کیونکہ حضرت عطا فرماتے ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں تتبع کیا انہوں نے کل عسى فی القرآن فہو یقین یعنی جتنا بھی عسى ہے عسى 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 یہ عسى کے معنی امید ہے امید ہے امید میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسا ہو یا ایسا نہ ہو لیکن کلام پاک میں لا اللہ اور عسى جو آیا ہے وہ یقینی معنی میں وہی لوگ ہدایت یاب ہیں ہدایت یاب ہیں یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر اللہ ہی سے لم یخشى الا اللہ اللہ ہی سے ڈرنے کو ایمان کا تقاضا بتایا گیا ہے تو پھر ہم شیر سے ڈرتے ہیں ہم اور دوسرے مصائب سے ڈرتے ہیں یہ ڈرنا اس کی کیا حیثیت ہے تو یہ چیز ہر ایک جانتا ہے کہ خوف طبیعی جو ہوتے ہیں خوف شرعی خوف شرعی وہ ہے جس میں صرف اللہ سے ڈرنے کے علاوہ اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے خوف طبیعی آدمی گرنے سے ڈرتا ہے چلتا ہے تو بچا کے چلتا ہے یہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کو برتا اس خوف میں آپ خود مبتلا ہوئے مسلمان مبتلا ہوئے یہاں تک کہ جب جنگ میں جنگ احد کے موقع جنگ احزاب کے موقع پر تمام طرف سے لوگ اس جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ایسا خوف ہوا کہ ڈر کے مارے کوئی باہر قدم بھی نہیں نکالتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ خوف طبیعی ہوتی ہے یہ شرک اور عدم شرک میں اس کا کوئی دخل نہیں اصل وہ خوف جس سے اللہ تعالیٰ جو خوف اللہ کے ساتھ خاص ہے موت کا خوف کی آدمی کسی کے ذریعے سے ڈرے کسی سے ڈرے کہ ہمیں وہ مار ڈالے گا اور وہی ہماری موت کا اور ہماری زندگی کا مالک ہے یہ شرک ہو جائے گا نہیں اسباب ہیں ٹھیک ہے وہ اسباب طبیعی ہیں اس سے آپ بچیں وہ اگر آپ کو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس سے بچنے کا حق ہے لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہی ہمارے موت اور حیات کا مالک ہے یہ عین شرک ہو جاتا ہے کیونکہ موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے شفا اور مرض کا مالک اللہ تعالیٰ ہے فیدہ مرے تو فوا یشوین لیکن علاج جو ہے ایک سبب جو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو استعمال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے اور یہ دیر بھی ناحق نہیں ہے کہ اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے مرض بڑھ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص انداز اور خاص مقدر سے کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی باللہ جعل فطرة الناس كعذاب اللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آرام میں ہوں گے ان پر کوئی مصیبت نہ ہوگی اس وقت تو آمنا باللہ کا اعلان کریں گے کہ ہم مسلم ہیں مومن ہیں فإذا اوذی باللہ جعل فطرة الناس كعذاب اللہ اللہ کی راہ میں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو کہیں گے کیا ہم مسلمان اسی لیے ہوئے تھے کیا ہم مسلمان اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ہمیں لوگ ستائے ہمیں لوگ مارے ہمیں لوگ یہاں تک ہو جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یعنی فطرت وہ ارتد عن دینی یہاں تک کہ وہ ڈر کر کے لوگوں سے اللہ کے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ شرک میں تو داخل ہو گئے اس شرک کا سبب کون سا ہوا وہ لوگوں سے ڈرنے کا اگر ان کو یقین ہوتا کہ یہ جو کچھ آ رہی ہے مصیبت وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حساب بھی رکھا ہے ضائع نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں اگر مصیبت آ رہی ہے کوئی بھی مصیبت اگر ایک کانٹا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے یشاق شو کا ایک کانٹا بھی کسی آدمی کے جسم میں چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے حتی شوکۃ یشاقھا جیسا کہ حدیث میں آیا تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی نکالا جا رہا ہے، اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی تقدیر اور بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں اس کی. تو آدمی اگر ایمان اللہ پر رکھے تو یہ نہ کہے کہ کیا ہم اسی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا. اللہ گواہ ہے، ایک آدمی سے میں نے سنا، ایک نو مسلم تھے، ان کے ہم بہت قریب اس وجہ سے رہے، حالانکہ وہ ایک نیچے خاندان کے تھے، سب کچھ اسلام نے ان کو اوپر کر دیا، ساتھ اٹھتے ساتھ بیٹھتے سب کچھ تھا، اور بہت کچھ ان کے لیے الحمدللہ ہم کرتے تھے. ان کے حالات لے کر کے ہم نے اخبار میں لکھا تاکہ لوگوں کو، پرانے زمانے کا آپ دیکھیں گے ترجمان اور اسی طرح دوسرا پرچہ کوئی پاکستان کا، ان سب نے نقل کیا. لیکن ایک مرتبہ ان کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آئی، کہتے ہیں کیا یار مسلمان ہو کر کے ہم نے اپنے سر مصیبت دی. ہم نے کہا پکڑ لیا، ہم نے کہا واللہ ایک خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے اوپر چھت نہ گر جائے، ابھی ہم بھی اسے مر جائیں گے. بیٹھیے توبہ کیجیے. پھر رونے لگے، ایمان جاگ گئے. دیکھیے ہوتا ہے ایسا، ایمان جاگ گئے، رونے لگے اور کہا اب توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا. تو یہ چیز ہم نے ان سے سنی. کہتے ہیں تو کیا بتاؤں، مسلمان ہو کر کے ہم نے بڑی، یقیناً وہ کفر کی حالت میں اچھی حالت میں تھے، آرام میں تھے، کھاتے پیتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں آئی تھی کہ بھوکھوں مر رہے تھے، کوئی ایسی بات تھی. تو یہ بات نکل گئی ایسے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کی انسانی فطرت کے بیان میں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں نے جو تکلیف دی تو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہمارے پر آیا، اسلام لانے کی وجہ سے، دین حق پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ایسا کہہ گزرے وہ. میں نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ توبہ استغفار کیجئے ہمیشہ کے لیے، پھر ایسی بات ذہن پہ نہ لائیے زبان پر. بہرحال تو ایسا ہو جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین کی کمزوری کی علامت یہ ہے، ان ترضی الناس بسخط اللہ، اللہ کی ناراضی لے کر کے، اللہ کی ناراضگی مول کر لے کر کے کسی کو راضی کرو. ان ترضی الناس بسخط اللہ، اللہ کی ناراضی جیسا کہ ہے کتنا بڑا آدمی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آخر ماں باپ سے بڑھ کر کے کس کا درجہ اس دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اگر کوئی ماں کی مامتا کو سوچ کر کے کوئی لڑکا ایمان لا کر کے پھر ماں کو سوچ کر کے کفر کر لیتا ہے تو یہ یقیناً بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ ہوا. دنیا میں کفر سے بڑھ کر کے اور شرک سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی کہ دیکھو ماں باپ کا حق اپنی جگہ پر باقی صحیح ہے، لیکن کفر کے اور ایمان کا جب مقابلہ آئے تو ماں باپ کی اطاعت کر کے کفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کسی کی اطاعت میں کسی کو راضی کر کے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی لینا، یہ ایمان کی کمزوری، اس میں کوئی شک نہیں. یا تو ایمان کی کے عدم کی دلیل ہے یا ایمان کی کمزوری ہے، اور اس کی کمزوری اس حد تک ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی پھسل جائے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ، یہ بھی ایمان کی ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کی تعریف کرو اللہ کی روزی پر، روزی اللہ نے دی ہے اور یہ سمجھو کہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، یہ نہ کہو کہ معاشی تان کا، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے گا، یہ عین شرک ہوا. بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ اس میں معاشی، اگر جو ماشاء اللہ ہو کان، اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ نے دیا، اللہ نے دیا، پھر آپ کے ذریعے سے اللہ نے دیا، اس طرح کے الفاظ جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو. لیکن اللہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی بنا پر ان کے اوپر تعریف کا پل باندھ دیا جائے کہ آپ نہ ہوتے تو ہمارا کچھ نہ ہوتا، یہ اور وہ، یہ بھی جس کو کہا جائے گا کہ ایسے الفاظ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. انت احمدہم علی رزق اللہ وانت ذمہم، ٹھیک ہے اسباب کا استعمال کسی کو، کسی دنیاوی امور کا واسطہ، یہ بھی ایک چیز ہے، دینی امور میں کسی کا واسطہ نہیں، اگر واسطہ ہے تو جبریل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیاوی امور میں آپ کسی کا بھی واسطہ لے سکتے ہیں. القیت بالحر ابراہیم مسألۃ القیتها قبل ابراہیم باللہ فإن قضى حاجتي فالله یسرها هو المقدرها والآمر الناہ. شاعر کہتا ہے، پرانے زمانے جاہلیت کا شعر ہے یہ بھی، کہ فلاں کے سامنے اپنی ضرورت ہم نے ڈال دی ہے، لیکن ان سے پہلے اللہ کے سامنے ڈالی ہے. فإن قضى حاجتي فالله یسرها، اگر اس نے ہماری ضرورت پوری کر دی تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، ایک واسطہ بنا، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا، ہمارے ذریعے سے نہیں آسان ہونا تھا، اس کے ذریعے سے آسان ہو کر کے آیا تھا. هو المقدر ہوا والا اللہ ہی کا امر اور نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر نافذ ہوتی. بہرحال تو اس عقیدے کے تحت آدمی کسی سے مدد لے رہا ہے، کسی سے اگر کسی کی تعریف کر رہا ہے جس حد تک اس کو حق ہے تو یہ غلط نہیں، لیکن اللہ نے روزی دی ہے اور سب کچھ قارون اور فرعون کو کہا دیا جائے کہ تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اور کسی ذریعے سے نہیں، تو یہ بھی ایمان کے عدم یا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. انتظمهم على ما لم يؤتك الله، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ کسی کے سے کچھ طلب کیا تم نے نہیں دیا تو ان کو برا بھلا کہو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں دیا تو ان کو حق نہ دینے کا، آپ کا حق نہ دے تو آپ کو حق ہے، آپ کا حق ہو اور نہ دے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، لیکن جب آپ کا حق نہیں ہے نہ دے تو وہ برحق ہے، آپ اعلی نہ حق ان کو غلط کہنے کے حقدار نہیں. ان رزق اللہ لا يجر الرسو حریث ولا يرده کراہیت کافر. انشاءاللہ
شیخ صاحب، یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ مسجد جو ہے اس کے اندر قبر نہیں ہونی چاہیے، وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی جو ہے اس کے اندر قبر موجود ہے.
مسجد نبوی میں قبر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی فرماتے ہیں کہ مسجد میں قبر نہیں ہونی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ قبر جو مسجد نبوی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی جو قبر آئی وہ پیارے رسول کے سامنے نہیں ہوئی، صحابہ اور جتنے صحابہ تھے وہ سب جا چکے تھے، اس وقت زندہ نہیں تھے، ان کے سامنے نہیں ہوئی، بعد کے لوگوں نے کسی وجہ سے اس کو داخل کیا، اس کو اس وقت بھی یہ بات کہی جائے گی کہ اس کا داخل کرنا غلط ہے اس میں، اور اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور اس حد تک الگ کر دے کہ جس کو مسجد میں داخل نہ ہونے کا حکم دیا جائے، وہی صحیح ہے، صحیح چیز کو ہر وقت صحیح کہی جائے گی، اور لیکن کسی وجہ سے جس طرح پیارے رسول نے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کعبہ شریف کو اسی کفار قریش کی بنیاد پر چھوڑ رکھا، حالانکہ آپ کی تمنا تھی کہ اس کو کریں، کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، ورنہ یہ چیز ہو سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت اللہ کے فضل سے جو توسیع ہوئی ہے وہ بہرحال دور دور سے ہوئی ہے، خبر کے مسجد کے اندر نہیں یا مسجد کے اطراف سے یا بقی کی طرف سے نہیں ہوا، بہرحال یہ اس ذمہ دار اس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے داخل کیا، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا، چھوڑ دیا جاتا، اس کی وجہ سے یقیناً ہم جانتے ہیں بہت سے ایسے ہیں مدینہ میں 5 سال تک رہے، وہ وہاں آ کر کے خصوصی نماز پڑھتے ہیں، 2-4 گھنٹے پہلے پہنچے رہتے ہیں، اور نہیں پہنچ پاتے ہیں تو کسی کو بیٹھا دیتے ہیں، کسی آدمی کو پیسہ ایسا دے کر کے جب آتے ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ خالی کرتی، یہ چیز ہوتی ہے خاص مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہر ایک کو دین کی سمجھ دے. ہم اپنے گھر سے حاجی سیٹ پر تجارت کے ارادے سے یہاں آئے اور حج نہیں کیا اور پیسے بھی نہیں تھے، کیا ایسی صورت میں ہم پر کوئی کفارہ ہے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آتے اس نیت سے، تجارت کی نیت سے اور حج کی نیت سے آپ نہ آتے یا نہیں آئے تو آپ پر کوئی حرج نہیں، لیکن حج کی سیٹ جو آپ نے استعمال کی یہ جھوٹ بات ہو گئی. حج کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویزا نہیں مل رہا تھا یا اور کوئی راستہ آپ کے لیے کھل نہیں رہا تھا، تو آپ نے حج کو حج کا ویزا یا حاجی کا ویزا اسی کو ملے گا جو حج کے لیے جا رہا تھا، آپ نے یہاں جھوٹ استعمال کیا، یہ چیز غلط ہوئی. اگر آپ نہ آتے آزاد ہو کر کے یہ تجارت کے ویزے پر یا اور کسی ویزے پر تجارت کر کے چلے جاتے تو آپ پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میقات کا ذکر کر کے، ہن لہن ولمن اتى علیہن، یہ میقات جن لوگوں کے جن شہروں کا ذکر کیا گیا ان شہروں کے والوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جو اس میقات پر گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لمن اراد الحج اور جو حج اور عمرے کی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہے، لیکن اگر پہلی ہی بار آ رہا ہے اور وہ ارادہ نہیں رکھ رہا کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، البتہ اگر یہاں پہنچ گیا اور اس کو تمکن ہو گیا پیدل ہی جا کر کے حج کرنے کا، نہیں حج کیا تو وہ گناہگار ہے، البتہ ریاض چلا گیا دوسری جگہ چلا گیا نہیں آ سکا تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پہنچ کر کے بیٹھا ہے پیدل بھی جا کر کے حج کر سکتا نہیں کیا تب گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کے ویزے پر آپ دوسری جگہ چلے گئے مکے نہیں آئے تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن مکے میں بیٹھے رہے اور صرف تجارت کر کے چلے تب گناہ ہوگا. جی کوئی کفارہ؟ کفارہ یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ حج کریں، توبہ استغفار کریں اور حج کریں. اور دم کا گوشت اس پر کھانا منع ہے. کسی صحیح نص سے مجھے یہ نہیں ملا, علماء کے اقوال ہی نقل کر سکتا ہوں کہ دم کا گوشت چونکہ یہ کفارہ ہوتا ہے, اور کفارہ جیسے رمضان کے دنوں میں اگر ہم بستری ہو جائے تو اس کا کفارہ آدمی مجبوری کی صورت میں کھا سکتا ہے, تبھی کھا سکتا ہے, ورنہ خود نہیں کھا سکتا, دوسرے کو کھلانا, یہ فقراء اور مساکین کا قیاسن کہتے ہیں, اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی ہے کہ دم کا گوشت خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے, نہ قیاس کرتے ہوئے دوسرے کفارات پر. اور ہدی جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے بلکہ ہدی شکران ہے, اس کو آپ کھائیں, فکلوا منہا وأطعموا البائس الفقیر. بڑی مہربانی وضاحت فرمائیں, جہاد کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں. آپ تو نام لے رہے ہیں جہاد کا, اور کئی مرتبہ یہ تحریر میں نے سنی, بیٹھے کیوں ہیں یہاں, جائیے بسم اللہ. جہاد کی قسمیں وہی ہیں جہاں دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا, آپ جائیں وہاں سنٹر کھلے ہوئے ہیں. حقیقت میں اگر کوئی اللہ کے لیے جہاد کے لیے اٹھ رہا ہے, اب بھی جہاد قائم ہے, لیکن صرف مقصد ہو کہ ہم فلاں کے ساتھ یا فلاں کو ووٹ دینے کے لیے فلاں کو کامیاب کرانے کے لیے, یہ سب چیزیں غلط ہیں. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, یہ ہے اگر آپ کوئی مسلمان عورت ہے اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہے, بے آبرو ہو رہی ہے کسی جگہ پر, وہاں اگر چند کفار سے آپ لڑ رہے ہیں, جان دے کر کے شہید ہو رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی جہاد ہے. یہ بھی جہاد کے بہت سے مواقع ہیں, اس کی قسمیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد نفس ہے, یہ بھی اس کو بھی سلف نے استعمال کیا ہے کہ جہاد بالنفس, ابن کثیر وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور ایک روایت آتی ہے رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاصغر, یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال جہاد بالنفس یعنی نفس کو, ان النفس لامارۃ بالسوء, اس کو مجبور کیا جائے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. یہ بھی نفس سے گویا لڑائی ہے. جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن اگر آپ تلوار ہی والا جہاد چاہتے ہیں تو ایک ہی قسم کا ہے کہ اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ اس کی تعداد بہرحال 21 یا 19 غزوات ہیں, جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 9 میں شرکت کی ہے. آپ یہ زیاد المعاد میں دیکھیں, اس میں انہوں نے تعین کی ہے. بہرحال پیارے رسول نے باقاعدہ شرکت کی, اور باقاعدہ استعمال کرتے تھے آپ خود وغیرہ کا بھی, توکل علی اللہ کرتے ہوئے بھی آپ کی تلوار, ذوالفقار, یہ سب ذکر آتا ہے. آپ باقاعدہ جنگ میں گھستے تھے. ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب علیہ السلام. علیہ السلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ علیہ السلام ان پر اللہ کی سلامتی ہو, یہ ہے مطلب. کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں تو کوئی حرج نہیں. عام زبان میں سلام اللہ یا مطرن علیہ, اے بارش تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی, یہ چیز کہی جاتی ہے. سلام علی نجد ومن حل فی نجدی وان کان تسلیمی من البعد لا یجدی. امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث عالم فاضل, وہ امام محمد بن عبد الوہاب کی تعریف میں کہتے ہیں سلام علی نجد, نجد پر سلامتی ہو. تو یہ عام لغوی لفظ میں آپ سلام کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک اصطلاح عام طور پر تفریح کی جاتی ہے, انبیاء علیہم السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم, ان سے نیچے جو ہیں ہر ایک کو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. یہ ایک اصطلاح چل نکلی, لیکن اگر آپ اس زمانے میں کسی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ لغوی طور پر صحیح ہے, لیکن عام جو اصطلاح چل نکلی اس میں اشتباہ ہونے لگے گا. آپ کہیں گے فلاں رضی اللہ عنہ تو سمجھیں گے صحابی ہے, اس کے خلاف ہو رہا ہے. جائز ہے, آپ ہزار مرتبہ کہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. حضرت ابو بکر کو بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں رحمہ اللہ, کان ابو بکر رحمہ اللہ, حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. تو ایک استعمال ہے, کوئی اس میں حرام نہیں کہ بس وہ اللہ کی طرف سے لفظی تفریق بھی آئی, نہیں, ایک عام اصطلاح ہے, اس کو آپ برتیں یا نہ برتیں کوئی حرج نہیں, لیکن اشتباہ ہونے لگا کہ آپ کہیں گے کسی کو رضی اللہ, کہیں گے یہ صحابی ہو گئے. اصول دین کون کون سے ہیں اور فروع دین کون کون سے ہیں, تفصیل سے بتائیں. اصول اور فروع کی تفریق یہ بعد میں آئی, یہ آپ سمجھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے, واجب نہیں, لیکن صحابہ کرام اس کو پکڑ لے لیتے تھے. پیارے رسول دو رکعت نماز فجر کی پہلے پڑھتے تھے, اس کو لے لیتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے وضو فرمایا، اس طرح ناک جھاڑی، اس طرح اس کو لیا، وہ تفریق پیارے زمانے میں نہیں تھا. بعد میں جب لوگوں کو ضرورت پڑی، حقیقت میں ضرورت پڑی کہ بھائی جو چیز اگر واجب نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اس کے چھوڑنے سے کیا پھر اعادہ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا، اس میں واجب فرض اور دوسری چیزوں کا کی تفریق ہوئی. اسی طرح وصول اور فروع کا بھی اختلاف ہوا. فروع کہتے ہیں احکام جو عملیات کے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح نماز کے جو احکام ہیں، روزے کے احکام، ان کو فروع کہتے ہیں. اصول کہتے ہیں، اصول الدین کہتے ہیں، یہ عقیدے سے متعلق جو چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، سارے رسول، آخرت پر ایمان اور تمام انبیاء پر ایمان، علی ایمان و باللہ تؤمن باللہ وملائکتی و کتبی و رسلی، یہ سب اصول ایمان سے، پوری تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی لیکن عقیدے سے متعلق جتنی چیزیں اس کو اصول الدین کہتے ہیں. اور جو اعمال سے متعلق، یہاں تک کہ آپ کے تجارت کے جو احکام ہیں وہ فروع میں ہیں. نماز کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فروع کے مسائل میں چار مذہب ہو گئے، پانچویں کا جو لوگ ایجاد کرتے ہیں وہ کیا نام ہے، خوارج ہیں، یہ ہیں. جی ہاتھی جی
جو عام استعمال کرتے ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ
فاتحہ
خارجی
ہاں.